الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے درس کا آغاز کیا تھا اور توحید پہ بات کی تھی. توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کی بات کرنا بہت ضروری ہے. شرک کے موضوع پر بھی بات کر چکے تھے. تو پچھلے درس میں ہم پہنچے تھے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایمان کامل کے منافی ہیں، اور ہم نے تقریباً 10 چیزیں بیان کی تھی. آج کے درس میں 11 نمبر پہ غلام یا لونڈی کو میرا بندہ اور میری بندی کہنے کے الفاظ سے پکارنا، یہ جائز نہیں اور درست نہیں ہے، کیونکہ بندگی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. پورے کائنات میں کسی کے لیے بھی بندگی نہیں ہے. آج کل آپ جانتے ہیں غلامی کا دور نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، کیونکہ جہاد بھی آج موجود نہیں ہے. جہاد شرعی جب ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ غلامی بھی آ جاتی ہے کافروں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ شرعی جہاد کو اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ زندہ کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم شرعی جہاد پر نکلیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے جھنڈا پھر سے لہرائے مشرق سے مغرب تک. تو اگر کوئی شخص جس کے پاس کوئی غلام ہو یا لونڈی ہو، اس کو میرا بندہ اور میرے بندی کہنا جائز نہیں ہے. اگر کہنا ہے تو اسے کہے لڑکا لڑکی یا بیٹا یا بیٹی، اس طریقے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولا یقل احدکم عبدی و امتی ولیقل فتای و فتاتی او غلامی. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کو میرا بندہ یا میری بندی نہ کہے، بلکہ فتای و فتاتی او غلامی کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 12، کسی شخص کو شہنشاہ کا لقب دینا. شہنشاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ. بادشاہوں کا بادشاہ اس پوری کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی، مالک الملک سبحانہ و تعالی. جب اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ میں اپنا تعارف کروایا، سب سے پہلے آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین، اسی سے آغاز کیا. رب العالمین میں رب کے معنی میں خالق، رازق، مالک، تدبیر کرنے والا. تو پوری کائنات کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ لوگوں کو بھی ملک دیا ہے، وہ بھی بادشاہ رہے ہیں، لیکن وہ بادشاہت محدود ہے، محدود بادشاہت ہے. جیسا کہ وہ بادشاہ کمزور ہے، اس کی وہ بادشاہت بھی اتنی ہی کمزور ہے. تو کسی کے لیے جائز نہیں کسی بادشاہ کو لقب دے بادشاہوں کا بادشاہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اخنع اسم عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک لا مالک الا اللہ. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے حقیر، اخنا یعنی احقر، سب سے زیادہ حقیر، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ حقیر وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ بلوایا یا بنایا، یا لوگوں نے کہا اس نے اس کی نکیر نہیں کی. لا مالک الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مالک نہیں ہے. نمبر 13 زمانے کو گالی دینا، زمانے کو گالی دینے سے بھی ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے، اور یہ ایک نشانی ہے کہ اس شخص کا ایمان کمزور ہے جو زمانے کو گالی دیتا ہے. زمانے کو گالی دینے میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ یہ سمجھے کہ کچھ دن منحوس ہے، بدھ کا دن منحوس ہے، فلاں وقت منحوس ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو یہ ایمان کی کمزوری کو نمایاں کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤذین ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے اذیت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، آدم کی اولاد یہ انسان مجھے اذیت دیتا ہے. یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے. وانا الدہر، اور میں ہی زمانہ ہوں. اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو، دن کی جگہ رات کو اور رات کی جگہ دن کو لاتا ہوں. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. اس روایت میں اللہ تعالی نے یہ بیان کیا کہ آدم کی اولاد مجھے اذیت دیتا ہے، یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اذیت کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی اولاد کے ان الفاظ، یہ الفاظ جو استعمال کرتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے. ورنہ اذیت کا مطلب جو مفہوم سمجھتے ہیں وہ اذیت نہیں ہے. اذیت تو مخلوق کو ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے کمزور کو. طاقتور رب عز وجل کو اذیت نہیں ہوتی، نقصان نہیں پہنچتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ پسند نہیں ہیں کہ کوئی شخص گالی دے اور پھر گالی بھی زمانے کو دے. گالی دینا ویسے جائز نہیں ہے، پھر زمانے کو گالی دے اس لیے، اس نظریے سے، اس عقیدے سے کہ زمانہ کچھ کرتا ہے یا زمانے کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ آتا ہے اس شخص پر جو زمانے کو گالی دیتا ہے. اور انا الدہر، میں دہر ہوں، میں زمانہ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الدہر نام ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے غلطی کی اسماء و صفات کے باب میں. میں زمانہ ہوں یعنی میں زمانے کا خالق ہوں، مالک ہوں، تدبیر کرنے والا ہوں، یہ نہیں کہ میں ہی زمانہ ہوں. اس لیے وحدت الوجود والے اس حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں زمانہ ہوں تو بات ہی ختم ہے. پھر زمانہ تو پورے کائنات سے گزرتا ہے اور پوری دنیا میں موجود ہوتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے تو پھر سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، ہرگز نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی علی الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، نہ وہ لوگوں کے بیچ میں ہے زمین کے اوپر، اور نہ ہی وہ زمانہ ہے جیسے کہ اس حدیث سے ظاہر ہے، اور نہ ہی نعوذ باللہ کسی درند اور پرند میں حل ہو چکا ہے. یہ عقیدہ وحدت الوجود اور وحدت الحضور کا عقیدہ جو ہے یہ کفری عقیدہ ہے، ایک سیدھے سادے مسلمان کو دار اسلام سے خارج کر دینے والا عقیدہ ہے. تو اللہ دہر کا مطلب ہے میں زمانے کا مالک ہوں اور خالق ہوں. ہم نے یہ بات کیوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے سلف صالحین کے فہم سے، جزاک اللہ خیر. تو یہ بات ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین نے کبھی بھی دعا مانگتے ہوئے یہ نہیں فرمایا یا دہرو اشفینی، یا دہرو کہ اے زمانہ مجھے شفا عطا فرما. اے زمانہ کبھی بھی نہیں آپ سنیں گے کسی سے بھی. مجھے ایک کسی حدیث کی کتاب دکھا دیں، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. تو سلف صالحین نے اس کو سمجھا. سلف صالحین نے کیسے سمجھا؟ سب نصوص کو سامنے رکھا، اس نص کو بھی، اس حدیث کو سامنے رکھا، باقی جو احادیث اور آیات ہیں اسماء و صفات کے باب میں ان کو بھی سامنے رکھا، تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ نام نہیں اور صفت بھی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی. دلیل اسی حدیث میں موجود ہے، اقلب اللیل والنہار. کیا نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ خود زمانہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو الٹا سیدھا کرتا؟ ہرگز نہیں. تو یہ دلیل ہے کہ زمانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کا خالق ہے، تدبیر کرتا ہے اور الٹا سیدھا کرتا ہے، دن میں رات اور رات میں دن کو تبدیل کر دیتا ہے. اس وقت رات ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسی ذات موجود اللہ تعالیٰ کے سوا جو اس جو ابھی اس دن کو اس رات کو دن میں تبدیل کر دے؟ کوئی بھی نہیں. رات کو دن میں تبدیل کرنا اور دن کو رات میں تبدیل کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے اقلب اللیل والنہار، یعنی اس بات کا ثبوت اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ خود زمانہ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دہر نام ہے. یاد رکھیں، دلائل الخیرات میں صوفیوں نے جب اللہ تعالیٰ کے نام بیان کیے تو یا دہر، یا دیہور، یا دیہار، نعوذ باللہ، یا دہر اے اللہ تعالیٰ اے زمانہ، یا دیہور دہر کا چھوٹا. اب اردو میں کیا چھوٹا ہوگا زمانے کا؟ کوئی اردو میں لفظ، کوئی میرے علم میں نہیں اردو میں کوئی لفظ ہے زمانے کی تصغیر کا؟ کوئی ہے لفظ کوئی جانتا ہے؟ میں نہیں جانتا ہوں بہرحال، لیکن تصغیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جب آپ تصغیر کرتے ہیں تو جیسے لفظ تصغیر ہے اس چیز کی بھی تصغیر ہو جاتی ہے. پھر یا دیہار، دہر حدیث میں ایک لفظ دہر کا آیا ہے، دیہور دیہار کہاں سے آ گیا؟ اور انشاءاللہ کل کے درس میں جب ہم بات کریں گے دیوبندیت پہ تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. لیکن یاد رکھیں دہر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، اگرچہ اس حدیث میں لفظ ہے ان الدہر. کیوں؟ کیونکہ باقی جو نصوص ہیں اس کے مخالف ہیں. نمبر 14، ہوا طوفان یا آندھی پر لعنت بھیجنا. جو شخص ہوا پہ، طوفان پہ، آندھی پر، کبھی گرد و غبار ہوتا ہے نا روڈ پہ تو لوگ لانتی جائیں شروع کر دیتے ہیں، لعنت ہو غبار پہ، لعنت ہو فلان چیز، گرمی پہ لعنت ہو، ان کے منہ کے اوپر لعنت بس 24 گھنٹے زبان پہ رکھی ہوئی ہے. حالانکہ بندے یہ گرمی ہے، گرمی کی شدت ہے، سردی کی شدت ہے، گرد و غبار ہے، یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ یہ کون کرنے والی ذات ہے؟ یعنی نعوذ باللہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہے؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ اس ضعیف اور کمزور انسان کی حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں، اللہ تعالیٰ کے حکم میں اپنی مرضی کرے؟ اللہ کی قسم ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کو چھوڑے، یہ جو آندھی طوفان آتی ہے تو دور کی بات ہے، جو دل اس انسان کے اندر دھڑک رہا ہے اللہ کی قسم یہ انسان اسے اپنی مرضی سے روک نہیں سکتا. کوئی شخص اپنے دل کو روک سکتا ہے؟ جب یہ دل ہمارے اپنی مرضی سے نہیں چلتا تو پورے کائنات کا نظام بھی وہی چلاتا ہے جو ہمارے دل کو چلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا یا آندھی کو دیکھتے تو یہ دعا فرماتے، پہلے آگاہ کیا پھر دعا مانگی. آگاہ کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تسب الریح، ہوا کو یا آندھی کو گالی نہ دو. فَإِذَا رَأَيْتُمَا تَكْرَهُونَهُ، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی کراہت محسوس کرو اس ہوا سے جو چل رہی ہے، فَقُولُوا، تو یوں کہو، اللہم انی اسألک من خیر هذه الریح وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به، کہ اللہ تعالیٰ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس ہوا کی خیر عطا فرما، اور جس خیر سے بھیج گئی مجھے وہ خیر بھی عطا فرما، اور جو خیر اس کے اندر ہے وہ خیر مجھے عطا فرما. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اللہ تعالیٰ میں پناہ، تیرے پناہ میں آتا ہوں اس ہوا کے شر سے، اور جس شر سے وہ بھیجی گئی یا جو شر اس کے اندر ہے. کتنی پیاری دعا ہے. اب ایک شخص کہا وہ لعنت بھیجنے والا، اور دوسرا شخص کہا دعا مانگنے والا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ہرگز نہیں. جاننے والے اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے کبھی. جو گالی دیتا ہے وہ جاہل ہے، اور اس کی جہالت کی گواہی اس کی زبان ہے. اس کو صرف گالی دینا ہی آتی ہے اور لعنت بھیجنا ہی آتی ہے، اور اہل علم حق پر چلنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس وقت کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے. یہ روایت ترمذی کی ہے صحیح سند کے ساتھ جو بھی میں نے بیان کی ہے. نمبر 15, یہ کہنا کہ یہ سب میری محنت اور کمائی کا نتیجہ ہے یا مجھے وراثت سے ملا ہے. کوئی شخص ڈاکٹر بن جاتا ہے نا تو کہتے بس یہ میرا ہی کمال ہے, یہ میری محنت ہے, بس میں ڈاکٹر بنا ہوں. انجینئر ساتھی کہتے کہ بس دیکھیں ایک بلڈنگ بنائی ہے, یہ میرا کمال ہے, دیکھو کتنی لمبی ہے اور کتنی چوڑی ہے اور کتنی خوبصورت ہے. نہیں میرے بھائی, ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو آج کوئی ڈاکٹر بھی نہ ہوتا, کوئی انجینئر بھی نہ ہوتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. کتنی لوگ ہیں دنیا میں جو ڈاکٹر بننے کی تمنا کرتے ہیں اور کتنی بنتے ہیں؟ محنت سب کرتے ہیں, محنت آپ ایف ایس سی میں دیکھیں کتنی لڑکے محنت کرتے ہیں, لیکن اس پوری کلاس میں سے جتنی کلاسیں ہوتی ہیں کتنی ڈاکٹر بنتے ہیں, کتنی انجینئر بنتے ہیں؟ محنت اپنی جگہ پہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سب سے آگے ہے. تو یہ کہنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس کے بعد میں میرے والدین کی دعا ہے, اس کے بعد میں میری محنت ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. اگر والدین کی دعا نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ کبھی پسند نہیں ہے, میں. کوئی دلیل جانتا ہے؟ قارون نے کیا کہا تھا؟ قارون نے کیا کہا تھا؟ قارون جانتے ہیں کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام قوم میں سے ایک امیر ترین شخص تھا, اتنی بڑا خزانہ تھا کہ اس خزانے کی چابیاں بھی بڑی مشکل سے اونٹ جو ہے اٹھاتے تھے. تو خزانہ کیا ہوگا؟ اللہ اعلم. خزانہ کہاں ہے آج؟ اس زمین کے اوپر نہیں ہے. قارون نے کیا کہا تھا؟ اتیتہ علی علم عندی, یہ جو خزانہ دیکھ رہے ہو یہ میری ذہانت کا نتیجہ ہے, یہ میرا علم ہے, یہ میری کمائی ہے. دیکھو وہ یہودی جو ہے, خود یہودی تھا نا, بنی اسرائیل میں سے تھا, باقی یہودی بیچارے ذلیل و خوار ہیں, قبطیوں کے غلامی کرتے ہیں, اور مجھے دیکھیں, یہ سب کچھ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نہیں ہے, یہ میرے ذہانت اور میری کمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جھٹکے میں اس کی اس ذہانت کو, اس کمائی کو زمین کے اندر دھسا دیا. نہ وہ رہا اور نہ اس کی ذہانت رہی, نہ اس کی عقل رہی, اور نہ ہی اس کا خزانہ رہا. اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی, جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے نعمتیں, ان نعمتوں کو شکر ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سارے کسی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاؤ, اور یہ سیکھو کہنا الحمدللہ, ھذا من فضل اللہ, یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. نمبر 16, دعا مانگتے وقت یہ کہنا, اے اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے. اے اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے. ارے اگر تو چاہے کیوں؟ کیا نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ کو روک سکتا ہے کہ مغفرت نہ کرے؟ تو پھر چاہے کیوں؟ اگر تو چاہے کیوں؟ اے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما, میری مغفرت فرما. یہ دعا عزم سے کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المساله فان الله لا مكره له. صحيح البخاری. سے بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی شخص یوں نہ کہے, اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے میری مغفرت فرما, اے اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے مجھ پر رحم فرما. ليعزم المساله, عزیمت کے ساتھ سوال اللہ تعالیٰ سے کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكِرَ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی ایسی ذات موجود نہیں جو اللہ تعالیٰ کو کسی چیز پہ مجبور کر دے، کوئی بھی ذات نہیں. بلکہ جتنے بھی آپ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت، انکسار، خشوع، خضوع سے دعا مانگیں گے، اتنی ہی دعا کی استجابت اور قریب ہوگی. نمبر 17، یہ کہنا اگر گھر میں کتا نہ ہوتا تو ہماری چوری ہو جاتی. اگر گھر میں مرغا نہ ہوتا تو ہماری چوری ہو جاتی. کچھ گھروں میں مرغے ہوتے ہیں، کچھ گھروں میں کتے ہوتے ہیں، کچھ گھروں میں کچھ نہیں ہوتا. رات کو چور آئے، کتے نے دیکھا چور ہیں، بھونکنا شروع کیا، چور بھاگ گئے. تو اس شخص نے یوں کہا کہ اگر رات کتا نہ ہوتا تو ہماری چوری ہو جاتی. میرے بھائی، یہ ایمان کامل کی منافی بات ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر تم وہاں نہ جاتے تو تمہارا نقصان نہ ہوتا، اگر تم فلان جگہ پہ نہ جاتے تو تمہارا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. اب اگر دوسرا روڈ لیتے تو وہ اچھا ہوتا آپ کے لیے. نہیں میرے بھائی، جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، چاہے گھر میں سو رہے ہو، چاہے بڑے بڑے عمارتوں میں رہتے ہو، چاہے جتنی بھی سیکیورٹی کے اندر رہتے ہو، جو نقصان پہنچنا ہوتا ہے وہ اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہ کہنا کہ اگر نوکری نہ ہوتی تو ہم بھوکے مر جاتے، اگر نوکری نہ ہوتی تو ہم بھوکے مر جاتے، یہ بھی ایمان کامل کا منافی امر ہے. آپ نے کبھی جانور پر غور کیا؟ جانور نوکری کرتے ہیں؟ کبھی کسی جانور کو دیکھا نوکری کرتے ہوئے؟ کسی کو نہیں کرتے. ارے وہ کیوں بھوکے نہیں مرتے؟ کبھی کسی جانور کو دیکھا بھوک سے مرتے ہوئے؟ آج اگر جانور مر رہے ہیں بھوک سے تو یہ اس انسان کا کمال ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں بھی تری میں بھی جو فساد آج موجود ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. جانوروں کی کمائی کا نتیجہ ہے نہیں، لوگوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. تو لوگوں کی برائی کا اثر میرے بھائی تری میں بھی نظر آتا ہے اور خشکی میں بھی نظر آتا ہے. تو یوں کہنا کہ نوکری نہ ہوتی ہم بھوکے مر جاتے، یہ بات درست نہیں ہے. بلکہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے صرف تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے طریقے سے گزارنی ہے. ہمارا یہ کام ہے بس. رزق اللہ تعالیٰ کا کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، منافق کو بھی دیتا ہے، زانی کو بھی دیتا ہے، سود خور کو بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ رزق سب کو دیتا ہے، لیکن جب حساب ہوگا ایک جیسا نہیں ہوگا، مختلف حساب ہوگا. مومن کا حساب جب اللہ تعالیٰ لیں گے ستر کے اندر، کہنا دیکھ رہی ہوگی لیکن اب ستر آ گیا، اب لوگ نہیں دیکھ رہے. یہ ابھی بندہ تھا حساب کے، کہاں گیا؟ اکیلے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اے میرے بندے تجھے یاد ہے فلاں وقت میں فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا، تو نے فلاں عمل کیا، فلاں برائی کی؟ کہ جی ہاں اللہ تعالیٰ مجھے یاد ہے. فلاں برائی کی؟ جی ہاں اللہ تعالیٰ مجھے یاد ہے. فلاں برائی کی؟ جی ہاں اللہ تعالیٰ مجھے یاد ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ گنوائے گا، اور یہ مومن سر جھکاتے جھکاتے اقرار کرتا رہے گا. آخر اللہ تعالیٰ فرمائے، جب وہ شخص دیکھے گا اب میری ہلاکت ہے، کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے، سارے تو گناہ کا اقرار کر چکا ہوں میں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا آج تو نے میں نے معاف کر دیا، اور تجھ پر آج بھی ستر ہے جیسے دنیا میں تجھے میں نے ستر میں رکھا تھا. اور بدکار کا حساب پوری کائنات کے سامنے سب دیکھیں گے، سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا، انکار کرے گا، نہیں میں نے تو نہیں کیا، میں نے کب کیا، نہیں میں نے تو میں نے زنا نہیں کیا, میں نے کبھی چغلخوری کی نہیں, میں نے کبھی غیبت کسی کی نہیں. اللہ تعالیٰ حکم دے گا زمین کو, یوم اذن تحدث اخبارها, زمین خبریں دے گی. جس پہ ہم چلتے ہیں آج تکبر سے چلتے ہیں, یہ زمین خبریں دے گی کہ اللہ تعالیٰ واقعی اس نے فلاں وقت میں زنا کیا تھا, میرے اوپر ہی زنا کیا تھا, اس نے میرے اوپر ہی اس نے شرک کیا, بدعت کی, خرافت کی, زنا کیا, جھوٹ بولا, غیبت کی, نمیمت, سارے کے سارے گن کے رکھ دے گی زمین. کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ, فرشتے گواہی دیں گے نہیں اللہ تعالیٰ نہیں, میں نہیں مانتا, یہ سارے جھوٹے ہیں. بل اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی میں ایسی چیز کو حکم دیتا ہوں جس کا تم کبھی انکار نہیں کر سکتے, اس کی زبان بند, اب وہ بولے گا نہیں, اب اس کا جسم خود گواہی دے گا. یہ ہاتھ زبان ہے ہاتھ کی, یہ ہاتھ بولیں گے, یہ پاؤں بولیں گے, یہ آنکھیں بولیں گی, جو کچھ آنکھوں نے کیا ہے اس دنیا میں وہ سب سامنے آ جائے گا, جو کچھ ظلم ان ہاتھوں سے کیا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا, جو ظلم اپنے پیروں سے کیا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. پھر انسان کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ, اب اس کی بات کون ہے گواہی کے لیے, اسی جسم کی راحت کے لیے تو میں نے سب کچھ کیا. وہ خود اقرار کرے گا واقعی میں سزا کا مستحق ہوں, پھر اسے سزا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور آسانی عطا فرمائے. یہ کہنا اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو آج میں اس درجے پہ نہ ہوتا, کوئی اگر کی بات آ رہی ہے, اگر فلاں شخص نہ ہوتا نا تو میں ضائع تھا, میں کچھ بھی نہیں تھا, یہ اس کی مہربانی ہے, اس کا فضل و کرم ہے. نہیں میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے تیرے حال کو دیکھا, تیرے کمزوری کو دیکھا, تجھ پر رحم کیا, اس شخص کو توفیق دی, اس نے تمہاری مدد کی. آپ نے کبھی سوچا ہے چلتے چلتے آپ کا دل کیا کہ کسی انسان کی میں مدد کروں, اور کبھی کبھی آپ کا دل نہیں کرتا, آخر یہ وجہ کیا ہے؟ وہ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ. مصیبت زدہ جب اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے نا, خلوص نیت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے اور اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اتارتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے وہ بھی اتار سکتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو رزق کی ٹوکرے آسمان سے ایسے سامنے اترے, کون روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ اپنے اس بندے کی مدد کرے, اور اس بندے کا مسئلہ حل ہو گیا اور اس کو ثواب مل گیا. ایک ساتھی کہتا ہے عورت تھی مصر میں, کافی غریب پریشان, بیوہ تھی, خامن تھا نہیں, چھوٹے بچے تھے گھر میں. ایک بچی کو شدید بخار ہوا, اتنی شدید بخار, اس کے پاس پیسے نہیں کو ڈاکٹر کے پاس جائے, کافی پریشان تھی. اب رات کا ایک بج رہا ہے, کہاں جاؤں؟ مصلی بچھایا, نماز پڑھنا شروع کی اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی دروازے پہ, رات کے ایک بجے دروازہ کھلا, ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے, ہاتھ میں بیگ ہے, اور پوچھا کہ مریض ہے یہاں پہ؟ انہوں نے کہا جی ہاں مریض ہے. آیا, مریض کو دیکھا, چیک کیا, دوائیاں لکھی, اب کھڑا ہے ڈاکٹر صاحب. کہتے ہیں ٹھیک ہے, کہتے کیا ٹھیک, میری فیس کہاں ہے؟ کہ بھائی فیس کس چیز کی, ہم نے تو آپ کو بلایا نہیں ہے. کہ آپ کیسے کہتے نہیں بلایا آپ نے, آپ نے فون کیا ہے؟ کہ بھائی ہمارے گھر فون بھی نہیں ہے, دیکھ لیں, فون بھی نہیں ہمارے گھر, ہم نے کیسے فون کیا, ہم نے تو فون نہیں کیا. کہتے مجھے فون آیا ہے, آپ ہی کے ایڈریس بتایا گیا ہے, یہ فلاں کا گھر نہیں ہے. ان کے لیے فلاں کا گھر نہیں, فلاں گھر ساتھ والا گھر ہے, یہ وہ گھر نہیں ہے. فون آیا ساتھ والے گھر سے, اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہاں پہ. جب اس نے اس عورت کے حال کو دیکھا, اسے ترس آیا, وہ خود فارمیسی، ایک وجہ کون سے کہاں جاتی وہ عورت اکیلی؟ اس نے کہا تم نے کیا کہ؟ انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ مسئلہ پڑے میں اس وقت سے رو رہی ہوں، دعا مانگ رہی ہوں. وہ خود گیا فارمیسی سے دوائی لے کے آیا، اس کو انجیکشن بھی فری میں لگایا، دوائی بھی دی اور 500 ریال بھی ہاتھ میں رکھ کے چلا گیا. جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے. جس نے تکلیف دی اور بیماری دی دور بھی وہی کرتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ فتق اللہ مستقطع. عورت کے پاس پیسہ ہوتا تو چلی جاتی ڈاکٹر کے پاس، جب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا اس کے پاس دو ہاتھ نہیں ہے پھیلانے کے لیے، دل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، زبان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے؟ یہ تو سب کے پاس ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے تو مال و دولت نہیں ہے نا، اس کی اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ پر دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن یہ دو ہاتھ پھیلانے، یہ دو کمزور ہاتھ، یہ زبان، یہ اچھا دل اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا. بہت کم لوگ ہیں جو ان دونوں ہاتھ کو اپنے رب کے سامنے پھیلانا جانتے ہیں، اپنے رب کو ہر مصیبت میں یاد کرتے ہیں زبان سے اور دل سے، بہت کم لوگ ہیں. بہرحال تو اگر کی بات بہت لمبی ہے، اور بھی اگر کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اگر یوں نہ کرتے تو یوں نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا. اور اس میں ایک قاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احرص علی ما ينفعك، ہمیشہ کوشاں رہو اس چیز کے پیچھے جس سے تمہیں نفع ہو. وقت ضائع نہ کیا کرو اپنا، جس چیز میں نفع ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو. واستعن باللہ، اور اللہ تعالی سے ہر وقت ہمیشہ مدد مانگو. ولا تعجزن، اور کبھی عاجز نہ ہونا. ہم کمزور تو ہیں لیکن عاجز نہیں ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ عاجز کا مطلب ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کرسی پہ بیٹھا ہے بیٹھا ہے، لیٹا ہے لیٹا ہے، ارے کیوں رزق طلب کرو جاؤ، نہیں میں عاجز ہوں. اور کمزور کون ہے؟ جو نکلتا ہے اور اپنی نوکری حلال رزق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے. ہم سب کمزور ہیں لیکن عاجز نہیں ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، عقل دی ہے، تو عاجز کیوں ہیں؟ ہم کمزور کا اعتراف کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو عاجز پیدا نہیں کیا. جو عاجز موجود ہیں، جوڑے لنگڑے لوگ ہیں یا کسی کو فالج کی بیماری ہے، یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے، ان کو دیکھو یہ عاجز ہیں، تمہیں کیا پریشانی، تم کیوں نہیں نکلتے اپنے رزق کے لیے؟ یہ تو نماز مسجد میں نہیں پڑھ سکتے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیا مصیبت، تم مسجد میں جا کے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو باجماعت؟ تو یہ اس لیے، یہ جو تکلیف میں لوگ رہتے ہیں ان کے گناہ تو جھڑ رہے ہیں، اور باقی جو لوگ دیکھنے والے وہ عبرت حاصل کریں. ولا تعجزن وان اصابك شيء، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، فلا تقل لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا، اگر میں یوں نہ کرتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. اگر کا لفظ نہیں استعمال کرنا، ولكن قل، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں نا ایک چیز سے، پھر راستہ بھی دکھاتے ہیں. یہ ہمیں دیکھیں، شریعت میں دیکھیں، آپ تھوڑا غور کریں، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کو چیز منع فرماتے ہیں نا، اس کا بدیل بیان کرتے ہیں. اور یہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے، جب آپ کی چیز منع کیا گیا، اب انسان کی طبیعت ہے، اب خالی کوئی جگہ نہیں ہے، اگر حق نہیں تو باطل جگہ کر جائے گی، اگر باطل ہے تو اس میں حق نہیں ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو جب منع کیا کہ یہ لفظ استعمال نہ کریں، تو اس کی جگہ اس کا حل بھی بیان کیا، کیا کہنا ہے جب مصیبت آئے تو کیا کہیں؟ لو نہیں کہنا، مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں یہ نہیں کہنا اگر میں یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا میرے ساتھ، کیا کہنا ہے؟ فلیقل، ہاں قل، سب جانتے ہیں کون سا لفظ ہے، ہاں قل، کیا زاہد بھائی کہاں ہے؟ نہیں آئے، وہ اکثر کہتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بارک اللہ، قدر اللہ ما شاء فعل. تو یوں کہو قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب لکھ لیا تو مجھے ظاہر ہے کہ یہ بات بہت پسند ہے. کوئی مسئلہ ہو نا ٹائمنگ کا یا کوئی پریشانی ہو, ہر پریشانی میں ان کے منہ سے یہ لفظ نکلتا ہے, ارے سیکھو, سیکھیں کہ ہم کب کہیں قدر اللہ ما شاء فعل. لوگ کہتے ہیں یار کوئی مصیبت تو نہیں آئی, ہم مصیبت کیا سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کو موت آ جائے پھر کہنا ہے. لوگوں کے نزدیک مصیبت تو موت ہوتی ہے نا. اب ان للہ وانا الیہ راجعون لوگ کب کہتے ہیں؟ موت پہ کہتے ہیں. ارے کتنی مصیبتیں دن میں آتی رہتی, کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھا کرو, یہ موت کے لیے نہیں ہے. کیا حدیث میں ہے یہ لفظ کہ موت کے وقت پڑھا کرو؟ یہ نہیں, مصیبت میں الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. موت کا لفظ نہیں, مصیبت کا لفظ ہے. کتنی تھے, 20 تھے, کتنی تھے پتہ نہیں, 21. اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہونا بہت بدبخت لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. الرحمن الرحیم کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں, بڑی عجیب سی تعجب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا نا سورہ فاتحہ میں, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سب سے پہلے صفت ربوبیت کے بعد جو ہے رحمان الرحیم کی ہے. ایسا تمہارا رب ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور لوگ تو ڈرتے ہیں, بادشاہ تو ہمیشہ ظلم ہی کرتے ہیں, بادشاہ تو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچاتے ہیں, بادشاہ تو ہمیشہ یہ کرتے وہ کرتے. یہ ایسا بادشاہ ہے الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ڈرو نہیں, اے پڑھنے والے کبھی ڈرنا نہیں. رب العالمین ہے, پورے کائنات کا مالک ہے, خالق ہے, رازق کے تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کشا حاجت روا ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, لیکن رحمان الرحیم ہے. سب سے پہلا اللہ نے تعارف ربوبیت کے بعد جو کیا وہ کیا رحمان الرحیم کا. اس انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے رحمت کا دروازہ, توبہ کا دروازہ پیدا کیا آسمان پہ. فرشتے نے پوچھا اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا ان کو اس کی سخت ضرورت پڑے گی. وہ یہ مخلوق ہے آج, اور ایک رحمت ہے, 100 میں سے ایک رحمت آج اس دنیا پہ موجود ہے. ایک 99 رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے آخرت میں, اور اس ایک رحمت سے دیکھے پورے کائنات کا نظام چل رہا ہے. کبھی آپ نے بلی کو دیکھا بچے کو دودھ کیسے پلاتی ہے؟ اور کیا, کبھی چار چار پانچ پانچ لگے ہوتے ہیں. کبھی بلی اپنی جگہ سے ہلتی ہے؟ جب تک کہ وہ خود چھوڑ کے نہیں جاتے انہیں دھتکارتے نہیں ہیں کبھی. ارے یہ رحمت جانور میں کہاں سے آئی؟ جانور کو کس نے تعلیم دی کہ آپ نے ایسے لیٹنا ہے تاکہ بچے آسانی سے دودھ پیئیں؟ اگر بلی کھڑی رہے جیسے بکری, دیکھو دونوں فرق, دیکھیں بلی کیسے دودھ پلاتی ہے, بکری کیسے دودھ پلاتی ہے, دیکھا؟ بکری بیٹھ جائے تو اس کا بچہ دودھ نہیں پی سکتا, اگر بلی کھڑی ہوئی تو اس کا بچہ دودھ نہیں پی سکتا. اب بلی کو کس نے کہا تم نے لیٹنا ہے, اور بکری کو کس نے کہا تم نے کھڑا ہونا ہے؟ اور یہ رحمت ہے ان بچوں کے لیے, رحمت ہے. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے تو پھر پریشانی کس چیز کی ہے؟ کچھ ہی دن بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑے گا, وہ بھی اللہ قسم ضائع نہیں جائے گا. جب بھوک سے پیٹ میں ٹیسیں اٹھتی ہیں نا میدے میں, اللہ کی قسم ایک ایک ٹیس کا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا, بشرط یہ کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو. یہ جانو قدر اللہ ما شاء فعل کیا ہوتا ہے, یہ جانو ان للہ وانا الیہ راجعون کیا ہوتا ہے, کو سمجھو. ارشاد باری تعالیٰ, ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں, راہ راست پر چلنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے. نمبر 22, کثرت سے قسم کھانا, یہ بھی ایمان کامل کے منافی ہے. بس قسم کھائے جا رہے ہیں, صبح سے شام تک قسمیں کھائے جا رہے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ کا نام صرف اس لیے, اتنی عظیم ذات, اتنی عظیم نام, زبان پہ ایسا ہی آتا ہے بس جلدی سے آ کے گزر گیا, آ کے گزر گیا. اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی ہے تو ایسی چیز پہ کھائیں جس کی کوئی وجہ تو ہو، کوئی اثر تو ہو، کوئی وزن تو ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں پر بھی دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جانتا ہے، اس کی کمزوری کو جانتا ہے کہ اس کی زبان جو ہے رکتی نہیں ہے. تو آتے جاتے اللہ قسم میں نے یوں کیا، قسم سے میں نے وہ کیا، قسم سے یہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیا. یہ یمین لغو کہلاتی ہے، اس کا کوئی مؤاخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. جانتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں. کس قسم میں؟ جو تمہاری زبان پر ویسے جاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا مؤاخذہ کرتے تو کون بچتا ہے؟ کتنی مشکل ہے. ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن جس قسم کو مضبوط کر لو پھر اس کو توڑو نہیں. تو کثرت سے قسم کھانا بھی ایمان کام ایک منافع. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واحفظوا ایمانکم، اپنی ایمان کی اچھا ایمان اور ایمان میں فرق جانتے ہیں. واحفظوا ایمانکم، اپنی قسم کی حفاظت کرو. ایمان اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ عربی جاننے والے بتائیں، کوئی غلطی کریں بتائیں سے، کوئی مشکل نہیں. ایمان ایمان میں بتا تو رہا ہوں، ایمان اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ نہیں میرے بھائی، ایمان الف کے اوپر کیا ہے؟ اوپر. الف کے اوپر کیا ہے ایمان میں؟ زبر ہے میرے بھائی، کیوں نہیں بول کے نا. الف کے اوپر زبر ہے، ایمان کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. زیر زبر سے معنی تبدیل ہو گیا کہ نہیں؟ ایمان مطلب ایمان، جو ایمان ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اور ایمان قسم کو کہتے ہیں عربی میں، بات سمجھے کہ نہیں؟ اسی میں کہتے ہیں عربی زبان وہ زبان کہ زیر زبر سے مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں پر زیر زبر کا فرق ہے کہ نہیں؟ کیا مفہوم ایک ہے؟ نہیں. نمبر 23، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا. جو ایمان کا نور ہوتا ہے نا دل میں، لا الہ الا اللہ، اس کا ایک نور ہوتا ہے. اس کا جو ہی یہ نور بڑھتا جاتا ہے دل میں، دل کالک سے پاک ہوتا جاتا ہے، ہر برائی سے پاک ہوتا جاتا ہے. اور اس نور کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر. جھوٹ بولنا اس نور کے منافی ہے، وعدہ خلافی کرنا اس کے منافی ہے، امانت میں خیانت کرنا اس کے منافی ہے. آپ نے کبھی لائٹ دیکھی؟ اس میں نہیں ہے. جیسے یہ ریگولیٹر ہے نا، ایسے لائٹیں میں موجود ہیں. آپ اس کو کم کریں، اس کو تیز کریں، یہ جتنی بھی امور میں بیان کی ہے نا، یہ ایمان کے نور کو کم کر دینے والی ہے. اور شرک اور کفر سے تو نور ہی ختم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا عاهد غدر، جب وعدہ کرتا ہے تو توڑتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. تو یہ منافق کی نشانی ہے. اور نفاق ایمان کے منافی ہے. نفاق اکبر سے ایمان پورا ظاہر ہو جاتا ہے، کفر ہے، کفر اکبر ہے. اور نفاق کے اصغر جیسے یہ ہے. اب یہاں پہ لفظ منافق کا ہے، تو کیا یہ کفر ہے؟ کیا جھوٹ بولنے والے کافر ہیں؟ کیا خیال ہے؟ وعدہ خلافی کرنے والے کافر ہیں؟ خیانت کرنے والے کافر ہیں؟ نہیں، لفظ منافق کا استعمال ہوا، یعنی یہ نفاق کے اصغر ہے جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا. یہ کس نے کہا کہ جھوٹ بولنا کفر نہیں ہے؟ اگر نفاق اکبر ہوتا تو کفر ہوتا نا. یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا کہ یہ کفر نہیں ہے، جھوٹ بولنا کفر نہیں ہے، خیانت کرنا کفر نہیں ہے؟ جھوٹے کو کافر نہیں کہا گیا. پھر اس لیے میں کہتا ہوں اس نص میں تو نفاق ہے. ہم نے یہ کیوں کہا نفاق اکبر کیوں نہیں ہے؟
دوسری بات سمجھ یہ نہیں بتاتے کہ
کیونکہ جتنی بھی نصوص موجود ہیں آیات اور احادیث, جب جھوٹے کا ذکر آیا تو کفر کا ذکر نہیں ہوا. مومن کا لفظ ہے, اگر جھوٹ بولا ہے تو مومن کا لفظ ویسے رہا. اب قتل کرنا دیکھیں, قتل کرنا زیادہ گناہ ہے کہ نہیں؟ جھوٹ سے گناہ ہے, اس سے بڑا گناہ ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب میں, معاملات میں, تو عقیدے میں سب سے پہلے توحید کا سوال ہوگا, عبادات میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا, اور حقوق میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان کا گالی دینا فسق ہے, برائی ہے, اور قتل کرنا کفر ہے. یہ کون سا کفر ہے؟ کیسے کفر اصغر ہے؟ جب دوسرے نص کو دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِن طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مومن بھی ہیں اقتتلوا بھی ہیں. کافرین نے نہیں کہا, بلکہ کیا فرمایا, جب دو گروہ مومنوں کے آپس میں جنگ کرے, لڑے, قتل کریں ایک دوسرے کا, تو ان دونوں کے بیچ میں صلح کر دو. تو لفظ ایمان کا زائل ہوا نہیں, ایمان کا لفظ موجود ہے اور قتل کا لفظ بھی موجود ہے. تو قاتل کافر نہیں ہوتا. ان سب جب نصوص کو جمع کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا کفر نہیں ہے. نفاق کا لفظ استعمال ہوا تو نفاق اصغر ہے, قتل کے لیے حدیث میں کفر کا لفظ استعمال ہوا تو یہ کفر اصغر اکبر نہیں ہے. نمبر 24, نہ حق قتل کرنا, ابھی میں نے بیان کر دیا, یہ بھی بیچ میں آ گیا, یہ بھی ایمان کامل کے منافی امر ہے. نمبر 25, غیبت کرنا. غیبت کرنا کسی کہتے ہیں؟ غیبت کسی کی برائی دوسروں کو سامنے کرنا, اس کے پیٹ پیچھے کرنا. اچھا, برائی کو کیا سمجھتے ہیں؟ کون سی برائی؟ کوئی بھی برائی ہو. کوئی شخص اگر یہ کہہ دے, یار اس کی مونچھیں بڑی ہیں, عجیب سا لگتا ہے, یہ غیبت ہے؟ غیبت ہے. یار اس کی قد چھوٹی ہے, غیبت ہے؟ قد چھوٹی غیبت ہے؟ غیبت ہے. ارے قد تو اس کا ہے ہی چھوٹا, تو غیبت کیوں ہے؟ اگر اس کے سامنے کیوں تو برا لگتا ہے. وہ غیبت وہی ہوتی ہے اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہو اور آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے کہی ہو تو یہ غیبت ہے, اس کے سامنے کہی ہو تو غیبت نہیں ہے. اگر اس میں یہ برائی اگر موجود ہے, اس کے پیٹھ پیچھے کہی ہے تو یہ غیبت ہے, اگر اس میں موجود نہیں ہے یہ بہتان ہے. نمبر 26, چغل خوری کرنا, نمیمہ. دیکھیں جب قرآن مجید پہ تھوڑا سا ذرا غور کریں, جب غیبت کا لفظ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی. کون سی مثال جانتے ہیں؟ مردے بھائی کا گوشت کھانا. کبھی سوچا ہے کسی نے؟ سگا بھائی ہو کتنا پیارا ہوتا ہے, مر جائے کتنا غم ہوتا ہے. گوشت کھانا کھا سکتا ہے؟ ارے غسل دینے کی لوگ تیار نہیں ہوتا, اتنی دہشت ہوتی ہے, اتنی دل کمزور ہوتا ہے, اتنی محبت جاگتی ہے اس وقت. لیکن کبھی سوچے ہے گوشت کھانا اپنے سگے بھائی کا, وہ بھی مردے کا؟ آسان ہے. غیبت کتنی آسان ہے؟ غیبت مشکل ہے. جو غیبت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ اپنے سگے بھائی کا مردہ گوشت کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اس لیے دی, جتنی مشکل یہ مثال ہے اتنی ہی آسان غیبت کرنا ہے. تو غیبت کو مشکل, اس مثال سے مشکل سمجھنا اور اسے رک جانا. اور چغل خوری کے لیے ادھر کی بات ادھر لگائی, ادھر کی بات ادھر لگائی, کتنی گھر اجڑے ہیں, کتنی طلاقیں ہوئی ہیں, کتنی بچے یتیم ہوئے ہیں, کتنی بچے بے گھر ہوئے ہیں, کتنی رشتے ٹوٹے ہیں اس چغل خوری کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، دو قبریں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر، اور کچھ ایسی بڑی بات نہیں لوگوں کے سامنے، یعنی وجب کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہ کفر شرک وجہ نہیں ہے، لوگ اس کو ان باتوں کو عام سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ بہت بڑی باتیں ہیں جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. ایک شخص تو پیشاب کرتے ہوئے پرواہ نہیں کرتا تھا، پیشاب کیا کب ادھر چھینٹے پڑ گئے، ادھر چھینٹے پڑ رہے ہیں، طہارت صحیح طریقے سے کی نہیں، اس کے چل دیا. ابھی پیشاب کے قطرے رکے نہیں، پہلے سے استنجا کرنا شروع کر دیا. ارے اس کو رکنے تو دیں پہلے، استنجا کرنے کا ایک طریقہ ہے، شریعت نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، ہر چیز بتائی ہے. یہودی تو یوں بھی کہتے بھائی تمہارا کیسا دین ہے، تمہیں تو حمام کے آداب بھی پخانہ کرنے کے لیے کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کرنا ہے، طہارت کیسے، سب کچھ بتا دیا. کتنا عجیب دین ہے تمہارا. جی ہمارا اگر یہ دین عجیب لگتا ہے تمہیں تو ایسا ہی ہے ہمارا دین. ایک ایک چیز کا ذکر ہے اس دین میں، جیسا کہ نماز پڑھنا کا طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے، تو اسی طریقے سے طہارت کا طریقہ بھی ہمیں بیان کر کے گئے ہیں. تو طہارت کے طریقے کو سمجھو اور سنت کے مطابق طہارت کرو. اور دوسرا کون تھا؟ چغل خور، چغلی کرنے والا. تو عذاب دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے دو تنے اٹھائے اور ان قبروں پہ لگائے، اور یہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک یہ تر و تازہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر قبر کا عذاب جو ہے آسان کر دے گا. لوگوں نے بدعت شروع کر دی. محرم میں آپ جائیں پاکستان میں، پہلے دس دنوں میں، پتہ نہیں دس محرم میں خاص دن ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، قبرستان بھر جاتے ہیں، اور وہاں پر کوئی پھول لے کے جا رہا ہے، کوئی درخت کی ٹہنیاں لے کے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ قبروں میں لگاتے ہیں. ارے یہ کیوں لگا رہے ہو؟ ارے اس سے تو مردے کو تکلیف نہیں ہوتی. ارے تمہارے لگانے سے مردے کو کیسے فائدہ ہوگا؟ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگایا تھا نا، تو ہم کیوں نہ لگائیں؟ اللہ کے بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہیں، ان کی دعا مبارک ہے، ان کا وہاں پر چلنا پاؤں کی دھول بھی مبارک ہے، تو تمہارا کیا مبارک ہے مجھے بتائیں؟ تم جو لگا رہے ہو تو تمہاری برکت کہاں سے آ رہی ہے؟ تمہارا کرنٹ کیسے اندر قبر کے جا رہا ہے؟ یہ بدعت ہے. وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، اس لیے ان کے بعد کسی صحابی نے کیا؟ کسی صحابی سے ثابت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت اس لیے ثابت نہیں ہے، وہ ان کے لیے خاص تھا. آپ نے قبر میں جا کے وہ کچھ کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کرتے تھے. ان کے بعد دعا مانگے، بات ختم ہو گئی. اور ایک کے لیے، سب کے لیے دعا مانگے. اور یہاں پر دیکھیں کہ شریعت کتنی آسان اور وسیع ہے. کوئی ایسی قبریں بھی ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، بھول جاتے ہیں لوگ. دو چار مہینے گئے، اچھے لوگ ایک سال تک جاتے ہیں، اس کے بعد بھول گئے. تو جب بھی کوئی شخص قبرستان میں داخل ہوتا ہے تو سب کو سلام کرتا ہے، سب کے لیے دعا کرتا ہے، تاکہ کوئی بھی یہاں وہاں پہ محروم نہ رہے. یہ حکمت ہے. ورنہ ایک کافی تپنے جا رہے ہیں تو اپنے لیے کی دعا کریں، نہیں، سب کے لیے. اور یہ دیکھیں کہ چغل خوری اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں ہے. اور کبھی کبھی ہماری غلطیوں سے ہمارے بچے جو ہے وہ برے کام کرنا شروع کر دیتے، ہمیں علم بھی نہیں ہوتا. لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات، بچہ سن رہا ہے. دیکھیں، یاد رکھیں، بچے کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے سننے کی، سمجھنے کی، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. پانچ سال کا بچہ بیٹھا ہے، چار سال کا بیٹھا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کھیل رہا ہے، لیکن اس چار سال اور پانچ سال کے بچے کا جو ذہن ہے نا، وہ آپ کی ذہانت سے کئی گنا زیادہ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. بات ہو رہی ہے فلان شخص کی، لگے غیبت پہ، لگے غیبت پہ، لگے غیبت پہ، بچہ سن رہا ہے، سن رہا ہے، سن رہا ہے. وہاں سے تھکے چغلخوری شروع ہو گئی. وہ شخص آئے, دیکھو وہ یہ کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں, بچہ سن رہا ہے, فون بجا, فون اٹھایا, کہہ دو میں نہیں ہوں, کہہ دو میں نہیں ہوں, بچہ سب دیکھ رہا ہے, سب سن رہا ہے. دس سال کے بعد بچہ نمبر ون ہوتا ہے جھوٹ میں, چغلخوری میں, غیبت میں, پھر پیچھے باپ بھاگ رہا تھا, یہ تم کیا کرو گے, یہ تو گناہ کا کام ہے, جو پتہ نہیں یہ حرام ہے, کیا آپ کو پتہ نہیں تھا یہ حرام ہے؟ تو کبھی کبھی ہم انجانے میں بھی اپنے بچوں کی غلط تربیت کرتے ہیں, اس کا علم بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کا پھل ہمیں آگے ملتا ہے جا کے, جب یہ بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں اور اسی راستے پہ چلتے رہتے ہیں جس راستے پر ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہمارے بچے نہ چلیں. تو اس لیے اس چیز کا بھی یاد رکھیں, غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, بیٹھے بیٹھے کبھی غلطی سے منہ سے بات نکل آتی ہے, لیکن یاد رکھیں جیسے فرشتے وہاں پہ ریکارڈ کر رہے ہیں نا, وہ آپ کے سامنے آئے گا, گھر میں اور چیز بھی ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کی اٹھنا بیٹھنا, بات کیسے کرنی ہے, سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے بچے آپ کو ریکارڈنگ کرتے ہیں. ان کا جواب تو ہم دیں گے قیامت کے دن, ان کا جواب دنیا میں دیں گے, یاد رکھیں. بچوں کی پریشانیاں بڑھاپے میں برداشت نہیں ہوتی میرے بھائی. کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں مریض لے کے آتے ہیں, ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ جانوروں سے بھی نہیں ہوتا, نوکروں کی دور کی بات ہے. رو رہے ہوتے ہیں یہ بچے ہمارے ایسا کرتے ہیں ہمارے ساتھ, اور بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے. اگر بچپن سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں آپ ڈالتے, تو ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو اپنے باپ کے قدموں میں جوتی اتارتے بھی ہیں اور لگاتے بھی ہیں. وہ بھی باپ ہے, آپ بھی باپ ہیں, فرق کیا ہے؟ تربیت کا فرق ہے. اس لیے آپ یاد رکھیں, آپ گھر کے سربراہ ہیں, آپ گھر کے لیے نمونہ ہیں, قدوہ ہیں. قدوہ جانتے ہیں, آپ اچھا نمونہ بنے بن سکتے ہیں, برا نمونہ بنے وہ بھی بن سکتے ہیں, آپ کا اختیار ہے, آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد اسی بات میں ختم کرتا ہوں, چار پانچ چیزیں ہیں بس. والدین کی نافرمانی کرنا ایمان کامل کی منافی ہے. اب قرآن مجید کا سیاق و سباق دیکھیں, جب بھی اللہ تعالیٰ توحید کی بات کرتے ہیں, اپنے حق کی بات کرتے ہیں, اس کی فوراً بعد والدین کا حق ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے لیے تمہیں اپنے ماں باپ کی ضرورت ہے؟ محتاج انسان ہے نا, تو ماں باپ کی ضرورت ہے اس بندے کو تاکہ دنیا میں آئے. اور یہ ماں باپ جو ہیں یہ مختلف مرحلے سے گزرتے ہیں, مختلف مرحلے ہوتے ہیں, خوشی کا, غمی کا, تکلیفوں کا. ارے آپ نے کبھی ماں کو دیکھے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے, اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر پہلے بھاگ کے کام کرتی تھی, اب بیچاری بھاگ بھی نہیں سکتی, تیز نہیں چل سکتی, الٹی سو نہیں سکتی, اس طریقے کے بیٹھ نہیں سکتی, یہ کھا نہیں سکتی, وہ پی نہیں سکتی. اگر وجہ کیا ہے؟ وہ جو پیٹ کے اندر ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے کے لیے. یہ بیچاری ماں اس طریقے سے رہتی, ایک دو دن نہیں, نو دن نہیں, نو مہینے. یہ قربانیاں کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کی ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے؟ شاید اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو ہم کبھی نہ سوچتے شاید, لیکن اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ وہ کتنی قربانیاں دیتے ہیں. سب سے پہلا حق ان کا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعد, تو ان کو ان کا حق ملنا چاہیے حسن سلوکی سے. وہ بالوالدین احسان, احسان کرنے سے, بہترین طریقے سے ٹریٹمنٹ کرنے سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جیسے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا, تو اس کی نفسیات بچے کی طرح ہو جاتی ہے. ابھی ایک میرے پاس مریض آئی ہوئی تھی ابھی عشاء کی نماز کے بعد, 70 سال 75 سال ہوگی بیچاری, تو اس کو فالج کا اٹیک ہوا لیفٹ سائڈ پہ, تو تھوڑی سی کمزوری ہو گئی تھی, کچھ امپروومنٹ ہو رہی ہے. تو اس کی دو لڑکیاں تھیں جو لے کے آئی تھیں, اب اسے کرسی پہ بٹھانے کے لیے اب اسے ہلا رہے ہیں, بیچاری خود مشکل سے چلتی ہے. میں کہتی شابش شابش، جیسے جیسے بچوں نے پیار سے نہیں کہتے شابش، اب نے بہت اچھا کیا شابش، اس طریقے سے بیٹھے اس طریقے. مجھے یاد ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ کیسا کرتے ہیں. اب بچے کو آپ بٹھائیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، بچے کو آپ کیسے بٹھاتے ہیں؟ جو طریقہ بچوں والا ہوتا ہے، واللہ آج میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، 70 سال اس عورت سے ہو رہا تھا جسے بچے شفقت کے لیے اور رحم و کرم کے لیے ترستے ہیں، ایسے بڑے بھی ترستے ہیں، بوڑھے بھی ترستے ہیں. ان کو زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی ان کا ساتھ دے. آج کے بوڑھوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک کمرے پڑے ہوتے ہیں بیچارے، کام میں فرصت ہمیں نہیں ملتی، تھوڑے فرصت ملتے تو بیوی بچے ہیں، ان سے تھوڑی فرصت ملتی ہے تو اور کام نکل آتے ہیں، ان سے فرصت ملتی ہے تو سونا بھی ہوتا ہے. ارے ماں باپ کی فرصت کب نکلے گی؟ وہ صرف آپ کو صرف دیکھتے رہیں گے، آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور کھانا دے رہے ہیں، بس یہ حق ہے والدین کا. آپ جانتے ہیں جب والدین آپ کو ایسے دیکھتے ہیں نا اور خوشی محسوس کرتے ہیں، آپ کے نام اعمال میں ایک نیکی مفت مل گئی ان کے دیکھنے سے. جیسے دیکھا خوشی دل میں مسرت، زبان سے کچھ نہیں کہا، آپ گزرے آگے سے، دیکھا کہ آپ تندرست ہیں، خوش ہیں ماشاءاللہ، بچوں کے ساتھ خوش ہیں، دل میں مسرت ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی. کیا چاہیے آپ کو؟ اور جتنا حسن سلوکی بڑھتی جائے گی آپ کی، آپ کے نام اعمال میں اتنا ہی زیادتی ہوتی جائے گی. تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالو. یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنا ہے میرے بھائیوں. کما تدین تدن، جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کل ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے پاس وقت نہیں ہوگا. آج اپنے لیے یہ وقت نکالو، اپنے والدین کے لیے، کل کو آپ کی اولاد آپ کے لیے وقت نکالے گی. ورنہ آپ بھی ایسے ترس ترس کے دیکھتے رہیں گے، بچے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، دور سے سلام کیا. اچھے وہ ہوتے ہیں جو جا کے ہاتھ مسافر کرتے ہیں. سود کھانا ایمان کامل کے منافی ہے، زنا کرنا، یتیم کا مال کھانا، اور آخر میں قذف المحصنات، مومن عورتوں پر تہمت لگانا. میرے بھائی یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، سارے ایمان کامل کے منافی امور ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے اور ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.